الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد، ہماری اس مجلس کا عنوان اسلام میں قانون سازی۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کے تمام احکام قوانین کے تحت ہیں۔ جتنے بھی اس کے احکام ہیں کسی نہ کسی قانون کی وجہ سے وہ بنے ہیں۔ وہ بنیادی قانون کیا ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر یہ کلیات بنے، جن کو سامنے رکھ کر یہ تمام ڈھانچہ وجود میں آیا، تو قانون سازی کے وہ بنیادی پوائنٹ آپ کو یہاں بتائے جائیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اسلام ان چند باتوں کو ہر وقت سامنے رکھنے کے لیے حکم دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آگے قوانین کا بننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسلام میں قانون سازی کیسے ہوئی؟
اسلام میں قانون سازی، اسلام صرف چند عقائد اور شعائر دین ہی کا نام نہیں بلکہ ایک اجتماعی تمدن ہے۔ خلفاء راشدین کے دور میں اسلام ایک کامل بین الاقوامی قانون کی حیثیت سے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے، عوامر کے قبیل میں سے ہوں یا نواحی میں سے ہوں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا یا کیا یا اپنے سکوت سے اسے منظوری بخشی، ان سب کی اساس چھ اصولوں پر مبنی ہے۔ مجتہدین حضرات کتاب و سنت کے وسیع دائرہ احکام میں انہی چھ اصولوں کی روشنی میں چلے اور غیر منصوص مسائل کے ہزاروں جزئیات مرتب کر دی۔ یہ دین کی جامعیت اور آفاقی کفایت کی ایسی شاہراہ ہے جس پر قیامت تک اہل علم کے قافلے چلتے رہیں گے۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ بنی نوع انسان کی کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کا حل اسلام میں موجود نہ ہو۔ یہ شریعت آفاقی ہے، جملہ بنی نوع انسان کو ہمیشہ کے لیے کافی، شرف انسانی کے ہر تقاضے میں وافی اور آخرت میں نجات کا چشمہ صافی ہے۔
تو وہ کون سے چھ اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر اسلام کے قوانین بنے؟ جی،
اسلام میں قانون سازی کے چھ اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر ایک، اطاعت ربانی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الحکم الا للہ، حکم فقط اللہ کا ہے۔ مثال، عورت کو ایام حیض میں نماز معاف مگر روزوں کی قضا ضروری ہے، جبکہ عقل کہتی ہے کہ نماز افضل ہے، قضا اس کی ہونی چاہیے تھی، بس ہم نے عقل کی پوجا نہیں کرنی، پروردگار کی کرنی ہے، حکم چلے گا اللہ کا۔
پہلا اصول جو قوانین بناتے ہوئے ہوتا ہے وہ یہ کہ حکم چلے گا اللہ کا، اطاعت ربانی، عقل مانے یا نہ مانے، حکم اللہ کا چلنا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس معاملے میں عقل کہتی ہے کہ نماز کا درجہ بڑا ہے، تو اگر پیریڈز کے ایام میں عورت ہو تو اس کو نماز کی قضا کرنی چاہیے تھی، روزے اس سے کم درجہ کے تھے تو وہ معاف کر دیے جاتے، مگر شریعت نے کہا نہیں، نماز معاف ہے، روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو جہاں شریعت کا واضح حکم ہے وہاں عقل کو ہم ایک طرف کر دیں گے، اللہ تعالی کے اس حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، اس کو کہتے ہیں اطاعت ربانی۔ دوسری چیز،
نمبر دو، شرافت انسانی۔
اس کو حیا بھی کہتے ہیں اور شرافت انسانی بھی کہتے ہیں۔ یہ شرافت انسانی اور حیا، یہ دین کے تمام قوانین کے اندر کار فرما نظر آئے گی۔ جتنے بھی قوانین بنائے گئے ان قوانین کو بناتے ہوئے فحش کو دور کیا گیا اور حیا کو لاگو کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالی حیا کو پسند فرماتے ہیں، فحش سے نفرت فرماتے ہیں، تو اس کو شرافت انسانی کہا گیا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، فلا تتبع الہوا، تم خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ مثال، نکاح شرافت انسانی کے مطابق ہے پس عبادت ہے، زنا خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہوتا ہے پس گناہ ہے، حالانکہ مرد و عورت عمل ایک جیسا کرتے ہیں، نکاح ہو یا زنا۔
یعنی دونوں صورتوں میں مرد اور عورت سے ایک ہی عمل ثابت ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ حیا اور شرافت انسانی کے مطابق ہے تو عبادت بن گیا، اور اگر وہ فحاشی اور فحش کے انداز سے ہے تو وہی گناہ بن گیا۔ تو تو پہلا اصول اطاعت ربانی اور دوسرا بڑا اصول شرافت انسانی. جتنے بھی قوانین بنیں گے اس میں شرافت انسانی کا ہمیشہ خیال رکھا جائے گا، حیا کا خیال رکھا جائے گا. تو ان اللہ یامر بالفحشاء، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. تو فحشاء سے منع فرما دیا گیا، تو اس لیے احکام جتنے بھی ہوں گے ان میں جہاں بھی کہیں بھی فحش کا شائبہ ہوگا ان کو نکال دیا جائے گا. تو اطاعت ربانی اور دوسرا شرافت انسانی، آپ ان چھ الفاظ کو یاد کر لیجئے گا تو آپ کے لیے پھر آسانی ہوگی کہ اسلام کے جو قوانین بنے کون سے چھ اصولوں کو سامنے رکھ کر بنے ہیں. جی،
نمبر 3 فطرت انسانی تدریج. انسان کوئی مادی مشین نہیں کہ بٹن دبانے سے آن اور دوسرا بٹن دبانے سے آف ہو جائے. یہ گوشت پوست کا بنا ہوا دل اور دماغ اور احساسات و جذبات رکھنے والا ہے. یہ جن عادات کو عرصے دراز تک اپنائے رکھے وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. بس انسانوں کو راہ سنت پر لانے کے لیے شریعت نے تدریج کو پسند کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت ایسی چیز پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا.
اب اس کی مثال دیکھیے،
اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایک ہی مرتبہ پورا قرآن نازل فرما دیتے، مگر اس کا دنیا میں نزول 23 سال کا نزول مکمل ہوا، ادھر ان کا قرآن پر عمل پورا ہوا.
یعنی 23 سال لگے قرآن مجید کو نازل ہونے میں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو اتارتے اتارتے اتارا ہے. اس کا وجہ کیا ہوئی کہ ادھر قرآن کی آیتیں اترتی تھیں، ادھر صحابہ اس پر عمل کرتے تھے، ادھر آیتیں اترتی تھیں ادھر عمل کرتے تھے، تو ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، ادھر صحابہ کا قرآن کے اوپر عمل مکمل ہو گیا. تو ایک موقع مل گیا اس پر. اگر ایک ہی دن قرآن اتار دیا جاتا تو اسی دن تمام تعلیمات پر عمل کرنا فرض ہو جاتا، اور یہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دن میں پوری کتاب کے اوپر عمل کرنا. بلکہ پہلے وقت میں تو صحابہ کرام جو پڑھتے تھے قرآن مجید تو وہ پڑھتے اسی انداز میں تھے کہ اس کی تفسیر بھی سمجھتے تھے اور اپنا عمل بھی اس کے مطابق. اب حضرت وہ صدیق اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کو 2 سال میں پڑھا، حالانکہ وہ مادری زبان رکھتے تھے عربی. یہ تو نہیں تھا کہ سورہ بقرہ کی الفاظ ان کو سمجھ میں نہیں آتے تھے، سمجھ آتے تھے، مگر زندگی بھی اس کے مطابق ڈھال دیا کرتے تھے، تو ان کا عمل بالقرآن ایسے ہوتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات کو پسند کیا، اس لیے احکام میں تدریج کو پسند کیا گیا، آہستہ 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 آہستہ، تاکہ انسان کی فطرت کے مطابق ہو جائے. جی،
مثال نمبر 2 شراب 3 مرحلوں میں حرام قرار دے دی گئی. پہلا مرحلہ، فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے نقصان زیادہ نفع کم. دوسرا مرحلہ، فرمایا ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشے میں ہو. تیسرا مرحلہ، فرمایا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، ناپاک اور شیطانی کام ہے اسے چھوڑ دو.
تو دیکھیے، تو صحابہ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ذہن سازی ہوتی گئی. بعض تو ایسے تھے کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، انہوں نے اس وقت ہی چھوڑ دی کہ بھئی جب اس کے نقصان زیادہ ہیں فائدے تھوڑے ہیں تو اس کو چھوڑ دو. مگر باقیوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ یہ انوانٹیڈ سی چیز نظر آ رہی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد آ گیا لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز مت پڑھو. تو پھر بقیت جو حضرات تھے ان کو اب سمجھ آ گئی کہ نہیں، جب اس حالت میں عبادت نہیں کر سکتے تو یہ تو پسندیدہ چیز نہیں ہے، انہوں نے اس وقت ہی چھوڑ دیا. اور جو کچھ رہ گئے تھے ان کے ذہنوں نے بھی اس کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہاں اس کو ہمیں چھوڑنا ہے. بالآخر حکم خدا آیا رجسن ناپاک ہے، من عمل الشیطان فاجتنبوه. سبحان اللہ، اس وقت صحابہ نے اگر کسی کے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی بھی تھی تو اس کو نالیوں کے اندر انہوں نے کھا دی. تو تدریج کو پسند کیا گیا، اس کو تدریج کہتے ہیں، یہ فطرت انسانی کے مطابق ہے. تو اطاعت ربانی، شرافت انسانی اور فطرت انسانی یعنی تدریج اس کو پسند کیا گیا. چوتھا اصول
نمبر 4 معاشرتی سہولت عدم الحرج. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں بنایا تمہارے اوپر دین میں کوئی حرج. اصولی مثال، اگر کسی کے گھر میں جائیں تو قرآنی فیصلہ ہے کہ داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ اس حکم سے باندی، غلام، چھوٹے بچے مستثنا ہیں جو ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں کام کاج کی غرض سے۔ اگر ان پر بھی یہی پابندی لگا دی جاتی کہ ہر دفعہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو تو لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ چنانچہ قرآن پاک میں باندی، غلام، چھوٹے بچے کو یہ خصوصی رعایت دینے کی وجہ یوں بیان کی: طوافون علیکم بعضکم علی بعض، ان میں سے بعض تو دوسروں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، گویا معاشرتی سہولت کی وجہ سے یہ رعایت دی گئی۔
اب یہ اصولی مثال تھی، اب اس اصولی مثال کو سامنے رکھ کر اجتہادی مثال دیکھیے کیسے آئی۔
اجتہادی مثال: کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کبشا کہتی ہیں کہ ابو قتادہ ہمارے گھر آئے، میں نے ان کے لیے وضو کا پانی تیار کیا، بلی آئی اور اس نے پانی میں منہ ڈال دیا۔ کبشا حیران ہو کر دیکھنے لگی تو ابو قتادہ نے فرمایا: اتعجبین یا ابنت اخی، میری بھتیجی کیا تو حیران ہو رہی ہے؟ میں نے جواب دیا: ہاں۔ حضرت ابو قتادہ نے فرمایا: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا لیست بنجس انما ہی التوافین علیکم والتوافین۔
ابھی التوافات،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلی نجس نہیں ہے، یہ تو ہر وقت آنے جانے والوں اور گھومنے والوں میں سے ہے۔
اب وہی جو توافون علیکم ان میں سے تھا تو وہی اصول اس کے اوپر بھی لگا دیا گیا۔ جی، تو اطاعت ربانی، شرافت انسانی، فطرت انسانی، معاشرتی سہولت یعنی عدم الحرج، اور پانچویں چیز کیا تھی؟ علت حکم کو سامنے رکھنا۔ جی،
پانچویں علت حکم کو سامنے رکھنا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ مثال ارشاد باری تعالیٰ ہے: وقتل المشرکین حیث وجدتموہم، مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ اس آیت میں مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم عام ہے، مگر علت حکم یہ ہے کہ مشرکین کو اس لیے قتل کرنے کا حکم ہے کہ وہ مسلمانوں کو ضرر پہنچاتے ہیں، کیونکہ بوڑھے، بچے اور عورتیں مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس آیت سے مستثنی کر دیا
اور فرمایا
لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا صغیرا ولا امرأة۔
تو فرمایا جنگ کی صورت میں تم بوڑھے آدمی کو، بچے کو یا عورت کو تم قتل مت کرنا۔ اصولی مثال
قرآن مجید میں ہے کہ دو بہنوں کو ایک ہی وقت نکاح میں جمع نہ کرو۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع نہ کرو۔
اجتہادی مثال
دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھے کرنے سے قریبی رشتے ٹوٹتے، لہذا ایک وقت میں نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول کی بنا پر فرمایا: لا یجمع بین الامراتی وعامتیہا ولا بین المراتی وخالتیہا، کسی لڑکی اور پھوپی یا لڑکی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔
یعنی جیسے وہ اصولی مثال اوپر آ گئی تھی، اسی مثال کو سامنے رکھ کر نبی علیہ السلام نے پھر اس سے آگے اجتہادن بھی منع فرما دیا۔ جیسے ادھر رشتے ناطے ٹوٹتے تھے، ایسے ادھر بھی رشتے ناطے ٹوٹتے۔ جی، چھٹی چیز ہے شریعت میں تقلیل تکلیف، یعنی تکلیف کو تھوڑا کیا گیا ہے بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے مفت میں تکلیف میں پڑے، تو شریعت نے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اب جو حضرات کہتے ہیں نا جی کہ ہم تو چاروں میں سے آسانی دیکھتے ہیں، وہ اس بات کو ذرا غور سے سنیں کہ آئمہ نے جو اصول بنائے، ان اصولوں میں یہ بات ہر وقت ان کے سامنے رہی کہ ہم نے جو بھی قوانین شریعت کے جو ہے وہ نکالنے ہیں، ان میں تقلیل تکلیف کو سامنے رکھنا ہے، یہ حکم ہے۔ جی،
جہاں تک ہو سکے لوگوں کو آسانی دی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور تنگی کا نہیں رکھتا۔ اصولی مثال حدیث پاک میں ہے: یسرو ولا تعسرو، آسانی کرو تنگی نہ کرو۔
جی،
اجتہادی مثال حدیث پاک میں ہے: اگر مجھے امت کی مشکل کا لحاظ نہ ہوتا تو ہر نماز میں مسواک کرنا فرض قرار دیتا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا لازم آ جاتا۔
تو نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا، کیوں؟ امت کی تکلیف کا خیال کیا کہ تکلیف زیادہ ہو جائے گی۔
ارشاد ضروری ما ترکتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں تم مجھے کچھ نہ کہو، تم سے پہلی قومیں سوالوں کی کثرت سے ہلاک ہوئی۔ بس اسلام میں قانون سازی، اطاعت ربانی، شرافت انسانی، فطرت انسانی، معاشرتی سہولت، تقلیل تکلیف اور علت حکم کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے۔ بس دین متین قیامت تک کے تقاضے پورے کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی مصیبتوں میں پھنس جائے تو بھی اس کو نکالنے کے لیے فقہ نے اصول بنایا ہے، اذا ابتلی احدکم ببلیتین فلیختر احونہما، اگر تم میں سے کوئی دو مصیبتوں میں پھنس جائے تو کم مصیبت کو اختیار کر لے،
تو کم مصیبت کو اختیار کر لے۔ یعنی شریعت نے ہر مصیبت سے، مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بندے کو بتایا ہے۔ تو یہ چھ اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ بنے ہیں، اطاعت ربانی، شرافت انسانی، فطرت انسانی یعنی عدم الحرج، پھر اس کے بعد معاشرتی سہولت، عدم الحرج، پھر اس کے بعد علت حکم کو سامنے رکھنا اور تقلیل تکلیف، تو ان کو رکھ کر یہ سب اصول بنے۔ تو ہم جب کہتے ہیں نا جی کہ ہم تو فقہا کا قول لیں گے تاکہ ہم آسانی پر عمل کریں، تو وہ جو ائمہ نے پہلے مسائل کو استنباط کیا انہوں نے پہلے ہی اس اصول کو سامنے رکھ کر کیا ہوا ہے، وہ کوئی اب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نوجوان منگنی ہوئی تو دو بہنیں تھیں، تو بڑی بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی، چھوٹی زیادہ خوبصورت تھی، تو اس نے ضد کر کے چھوٹی سے خوبصورت جو ہے وہ منگنی کروا لی۔ اب اس نے جب بتایا تو اس کے پروفیسر اس سے کہنے لگے کہ بھائی تو نے منگنی کرنی تھی تو بڑی سے کر لیتا۔ کہنے لگا جی وہ میں نے اصول پڑھا ہے کتاب میں کہ جب تم دو مصیبتوں میں پھنس جاؤ تو چھوٹی کو تم Thank you.